الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أربع إذا كان فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وإفة طعمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی جس کی روایت اور نقل کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ. یہ مکہ مکرمہ ہی میں ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے تھے، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے تو لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ اور ان کی بہن حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ام المومنین بھی ہیں، یہ دونوں بھائی بہن اپنے والد بزرگوار حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایمان لائے، مکہ مکرمہ ہی میں ہجرت سے پہلے. ان کی والدہ حضرت زینب بنت مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ماموں ہیں حضرت عثمان ابن مزعون، حضرت قدامہ ابن مزعون، حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے مہاجری ہیں جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں سب سے پہلے انہی کو دفنایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں. اور دوسرے ماموں حضرت قدامہ ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بحرین کا گورنر بنایا تھا, وہ بھی بڑے فضائل کے مالک ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنت کی اتباع اور پیروی میں ان کا مقام بہت بلند ہے. انہی کے شاگرد رشید اور ان کے آزاد کیے ہوئے حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جس وقت اتباع سنت کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پاگل ہے جس کو ایک جو ہے ایک یہ سوار ہے, سودا سوار ہے, اور اس کے لیے وہ بس اسی میں مشغول ہے. جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ یا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان سفروں کے دوران جہاں جہاں ٹھہرے اور قیام کیے ہوئے ہوتے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ جگہیں برابر یاد تھیں. بلکہ بخاری شریف میں ایک بہت طویل روایت, اس میں ان تمام جگہوں کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. چنانچہ وہ خود بھی ان دونوں سفروں کے درمیان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے یا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لوٹتے ہوئے انہی مقامات پر قیام کرتے تھے, اترتے تھے, ٹھہرتے تھے, جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام کیا ہوتا تھا. حضرت نافع فرماتے ہیں جن درختوں کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے ہوئے ہوتے تھے تو ان کے ایک مدت گزرنے کے بعد درخت سوکھنے لگتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دور دور سے پانی لا کر ان درختوں کی جڑوں میں ڈالا کرتے تھے تاکہ وہ سوکھنے نہ پائے, سرسبز و شاداب رہے اور اس سنت کو ادا کرنے کا ان کو موقع ملتا رہے. ایک سفر میں ایک مرتبہ وہ اپنی سواری سے اترے اور جیسے آدمی پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے, پیشاب نہیں کی, تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ گئے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے, کہ ایک سفر میں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی جگہ پر اترے اور آپ نے یہاں پر پیشاب فرمایا, اسی طرح آپ بیٹھے. مجھے تقاضا تو نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں بھی اپنی سواری سے اتر کر وہاں اسی طرح بیٹھا. گویا یہ اتنا زیادہ ان کے ہاں اتباع سنت کا اہتمام تھا. اور غلاموں کو بھی بکثرت آزاد کیا کرتے تھے. اپنی زندگی میں 1000 غلام انہوں نے آزاد کیے. کسی غلام کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیتے تو اس کو آزاد کر دیتے تھے. غلام لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھ گئے تھے تو باقاعدہ ان کو دکھلانے کے لیے ان کے سامنے نماز پڑھتے تھے. لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, حضرات یہ تو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, آزاد ہونے کے لیے آپ کے سامنے اس طرح نماز کی نیت باندھتے ہیں. اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, کوئی ہمیں اللہ کے نام سے اللہ کے خاطر دھوکہ دے گا تو ہم کھا لیں گے دھوکہ. بہرحال 1000 غلام بہت بڑی تعداد ہے اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے آزاد کیے. صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ ان کے پاس. جب اسلام کا خوشحالی کا زمانہ آیا تو زمانے کے حکمران ان کے پاس بڑی بڑی رقمیں ہدیے کے طور پر بھیجا کرتے تھے. وہ ساری رقمیں اپنے استعمال میں لانے کے بجائے ان کا صدقہ اور خیرات کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ 20,000 دینار سونے کے سکے آئے, اسی وقت خیرات کر دی. ایک مرتبہ 10,000 آئے, خیرات کر دی. ایک مرتبہ 22,000 آئے, اس کی بھی خیرات کر دی. صبح کو اپنی سواری کا چارہ ادھار لیا. यानी उनको ये भी याद नहीं कि मेरी सवारी का चारा लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। खैरात का अहतमाम इतना ज़्यादा उनके यहाँ हुआ करता था। तो बहरहाल ये बड़े सखी भी थे। एक मरतबा हजरत नाफे फरमाते हैं कि मक्का मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जाते हुए रास्ते में रात के आखिरी हिस्से में एक पहाड़ी के पास उन्होंने क़याम किया और सुबह होने पर एक सियाफ आम चरवाहा चंद बकरियां जो चरा रहा था वो ऊपर पहाड़ी पर से लेकर नीचे उतरा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला नुमा ने उससे पूछा, क्या एक आध बकरी बेचोगे? उसने जवाब में कहा कि मैं तो गुलाम हूँ, ये बकरियाँ मेरे आका की हैं, मुझे ये चराने के लिए हवाले की हैं, मुझे उसके बेचने का इख्तियार नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला नुमा ने इम्तिहान लेने के लिए उससे कहा कि बेच दो, पैसे हमसे ले लो, आका अगर पूछे कि एक बकरी कहाँ गई तो बतला देना भेड़िया उठा कर ले गए। उस जमाने में आम तौर पर बकरियों के गल्लों पर ये भेड़िए हमले किया करते थे, बकरी को उठा कर ले जाते थे। ये कोई अचंभे की चीज़ नहीं थी, इसलिए अगर ऐसा कह दिया जाता तो आका भी तरदीद नहीं कर सकता था। लेकिन जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उस सियाफ़ाम गुलाम से ये बात कही तो फौरन बोल पड़ा, या हाज़ा फ़ाइनल्लाह, ये अल्लाह के बंदे फिर अल्लाह कहाँ गए? यानी अल्लाह तो देख रहे हैं, मैं अगर ऐसा करूँगा, आका को ऐसी बात करूँगा तो आका भले न जानने की वजह से मान ले मेरी बात, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। उसके इस जवाब से हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इतने खुश हुए कि बाकायदा उसके आका के पास से उस गुलाम को खरीद करके आज़ाद कर दिया और वो बकरियां भी खरीद ली और उसको हदीये के तौर पर दे दी। और कभी कभार जो है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा उसके इस वाक़े को याद करते हुए कहा करते थे कि एक सियाफ़ाम गुलाम सहरा की गया तन्हाइयों में, कोई वहाँ नहीं, यूँ कह रहा है कि या हादा फ़ाइनल्लाह। गया अगर ये ख्याल किसी मुसलमान के दिल में पैदा हो जाए तो फिर उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। बहरहाल ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का मकाम बड़ा ऊंचा था। हजरत नाफे फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के एक दरवाज़े के मुतालिक, वो बाब जबरील के बराबर में एक दरवाज़ा है, उसका नाम है बाबुल निसा, उसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर हम इस दरवाजे को औरतों के लिए छोड़ दें, यानी गोया औरतें इससे आती जाती रहें, छोड़ने का मतलब कि हम मर्द उसको इस्तेमाल न करें तो बहुत अच्छा। गोया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म नहीं दिया, अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया। हजरत नाफे फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इस इरशाद को सुनने के बाद पूरी ज़िंदगी उस दरवाजे से हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर न कभी दाखिल हुए न निकले, इतना ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी का उनके यहाँ अहतमाम था। यही हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, इनका एक और वाक़या मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अम्र इब्ने दीनार नकल करते हैं कि एक मरतबा ये मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जा रहे थे, आप ऊंट पर सवार थे, सवारी का एक गधा भी अलग से था, रास्ते में एक देहाती मिला। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उसको सलाम किया, खैर खैरियत पूछी और फिर अपना इमामा पगड़ी उतार कर उसको दे दी हदीये में और वो सवारी का जो गधा था वो भी दे दिया। किसी ने कहा, हजरत ये तो دیہاتی آدمی تھا، اس کو کچھ تھوڑا سا بھی دے دیتے تو بھی وہ تو بہت خوش ہو جاتا، آپ نے تو بہت دیا. تو جواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، ان من ابر البر صلۃ الرجل اہلہ ابیہ بعد ان یولی، کہ بہت بڑی نیکی اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر اس طرح انہوں نے عمل کیا. بہرحال یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اربعون اذا کان فیک لا یضرک ما فاتک من الدنیا، چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تمہارے اندر وہ موجود ہیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز تم کو نہ ملی ہو تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ بس دنیا کی ہر چیز کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دی جا سکتی ہے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ حفظ و امانت، امانت کی پاسداری، امانت کی حفاظت، و صدق و حدیث اور بات کی سچائی، و حسن و خلیقت اور اخلاق کی خوبی، اچھے اخلاق، و عفت و طعمت اور کھانے کی پاکیزگی یعنی حلال. یہ چار چیزیں گویا ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو عطا فرمائی ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ اور نہ بھی ملے دنیا میں سے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ پہلی چیز جو فرمائی وہ حفظ و امانت، امانت کی پاسداری. قرآن اور حدیث کے اندر امانت کی ادائیگی کی بڑی تاکید کی گئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ نہیں دیتے تھے مگر اس میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا عهد لمن لا دین له، کہ جس آدمی کے اندر امانت کی صفت نہ ہو اس میں ایمان نہیں، اور جس کے اندر عہد و پیمان کو نبھانے کی صفت نہ ہو اس میں دین نہیں. گویا ایمان اور امانت دونوں ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اگر امانت نہیں ہے تو ایمان بھی باقی نہیں رہے گا. اتنا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہمیشہ جب بھی کوئی خطبہ آپ ارشاد فرماتے تھے تو یہ کلمہ اپنے اس خطبے میں ضرور ارشاد فرماتے تھے. اور امانت کا کے اندر خیانت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافق کی علامت قرار دیا. بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی نشانیاں تین ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، واذا تمن خان، اور اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت سے کام لے گا. آگے ایک روایت کے اندر یہ جملہ بھی ہے، وَإِن سَامَ وَإِن صَلَّى وَسَامَ وَزَامَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یعنی جس میں یہ تین باتیں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، وہ یوں سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تو بھی گویا ہو یہ منافق کی نشانیاں ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امانت کی بڑی تاکید فرمائی. اور بھی روایتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اصر ان یحب اللہ ورسولہ او یحب اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث وليؤدي امانته اذا اؤتمن
وليحسن جوار من جاور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو, چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک سے محبت کرے یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں, تو اس کو چاہیے کہ جب بات کرے سچی بات کرے اور اس کے پاس جمع امانت رکھی جائے اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. گویا امانت کی ادائیگی اس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی, بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر وہی نازل ہو اس سے پہلے جن امتیازی اوصاف سے اور جن امتیازی خوبیوں سے آپ مشہور تھے ان میں ایک امانت بھی ہے. آپ کے دو لقب صادق الامین, مکہ کے لوگوں میں آپ کا یہی مشہور تھا نام صادق الامین, بات کے سچے اور امانت دار. آپ کی امانت داری کا یہ عالم تھا کہ مکہ والے آپ کی ایمان کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے, اور ایمان یہ نبوت کے معاملے میں آپ پر طرح طرح کی بہت تہمتیں تراشتے تھے, کہیں جادوگر کہہ دیا, کہیں جو ہے شاعر کہہ دیا, کچھ اور کہہ دیا, لیکن اس کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جانے والے تھے, تو آپ کو اتنا ایسے لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے, جنہوں نے آپ کے قتل کا ایک پورا پروگرام بنا رکھا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانتوں کی ادائیگی کا فکر ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ساری امانتیں سونپی, بتلایا یہ فلاں کی یہ فلاں کی, اپنے بستر پر ان کو سلایا اور تاکید کی کہ ہمارے جانے کے بعد یہ امانتیں ہر ایک کو پہنچا دینا, پھر تم آئیے. یہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام امانت کی ادائیگی کے سلسلے میں معلوم ہوتا ہے. قرآن میں بھی باری تعالیٰ نے امانت کی بڑی تاکید فرمائی. سورہ المؤمنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے کچھ ایسے اوصاف جو ان کے لیے دنیا آخرت کی خوشحالی اور کامیابی کا ذریعہ ہیں بتلائے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں, فلاح یاب ہیں, دنیا آخرت کی خوشحالی ان کو حاصل ہے جو یہ کام کرتے ہیں. آگے پھر وہ خوبیاں بتلائیں, وہ کام بتلائے, اسی میں آگے جا کر کے ایک آیت یہ بھی ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, جو وہ لوگ جو ان کو جو امانتیں دی جاتی ہیں, جو ذمہ داریاں ان کے حوالے کی جاتی ہیں, وہ اور جو عہد و پیمان اور اگریمنٹ وغیرہ کرتے ہیں اس کا وہ لحاظ کرتے ہیں. وہ امانت کی ادائیگی کا اہتمام یہ ان اہل ایمان کی مخصوص اوصاف میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب اور فلاح یاب فرمایا. اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, جس کے پاس امانت رکھی گئی اس کو چاہیے کہ اس امانت کو ادا کرے اور اپنے پروردگار سے ڈرے. وہ امانت کی ادائیگی کی بڑی تاکید. ایک اور موقع پر باری تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں, مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور پہلے آپ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن, ان کے مکان پر تشریف لے گئے, غسل فرما کر 8 رکعتیں ادا فرمائیں اور پھر وہاں سے آپ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے. جب آپ مسجد میں تشریف لائے, آپ بیت اللہ کو, کعبۃ اللہ جو اس کے دروازے پر تالا لگا رہتا ہے اس کو کھلوانے کے لیے آپ نے وہ جو اس کے کلید بردار تھے جن کے پاس چابی رہا کرتی تھی, حضرت عثمان ابن ابی شیبہ, وہ بھی پہلے ایمان لا چکے ہیں, وہ بھی ساتھ تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب دروازہ کھولنے کا وقت آئے گا, تو عین وقت پر وہ غائب ہو گئے, چھپ گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بھائی عثمان کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, بھائی لاؤ ان کے پاس, ان کو لے آؤ, چابی لا کر کے دروازہ کھول. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, تلاش کیا, ایک جگہ وہ چھپے ہوئے تھے, کہا چابی لاؤ. وہ چابی ہاتھ میں پکڑ کر اندر یہ کر کے بیٹھ گئے تاکہ حضرت علی چابی پر قبضہ نہ کر سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابی جب جبرن وصول کرنے کے لیے جو ہے ان سے ہاتھ, ان کے ہاتھ میں سے کھینچا, اسی طرح مقابلہ ہوا, کشتی ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرن ان کے پاس سے چابی لی اور جا کر جب چابی لے کر کے حضرت علی, اب پھر وہ پیچھے پیچھے آئے, دروازہ کھولا گیا. اور دروازہ کھلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر کی صفائی کے بعد اندر تشریف لے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر کے دیر تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں, دعا وغیرہ میں مشغول رہے. وہاں سے جب آپ فارغ ہو کر کے دروازہ کھول کر بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں وہ چابی ہے بیت اللہ کی. اب یہاں ہوا یہ تھا کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چابی حضرت عثمان کے پاس سے, عثمان ابن ابو شیبہ کے پاس سے جبرن چھینی تھی, تو اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے, حالانکہ یہ تو جبرن لی جا رہی تھی. لیکن بہرحال اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے جو ہے وہاں آپ نے خطبہ بھی دیا. پہلے تو آپ نے اس وقت مکہ کے تمام لوگ وہاں کعبۃ اللہ میں مطاف میں جمع ہو چکے ہیں, کیونکہ ان کو یہ فکر ہے کہ اب ہمارے متعلق دیکھیے کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس زمانے کا دستور تو یہ تھا کہ اس طرح لڑائی کے موقع پر جو لوگ جو ہے قابو میں آتے تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا یا قتل کر لیا جاتا تھا. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے ان کو آزاد کر لیا جائے. تو بہرحال مکہ کے تمام لوگ وہاں جمع ہیں اور اس فکر میں ہے, اس کشمکش میں ہے کہ پتہ نہیں ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے. چنانچہ وہی کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر کھڑے رہ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا وہ مشہور خطبہ جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر دیا تھا وہ دیا. اسی خطبے کے سے فارغ ہونے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول یہ چابی آپ ہمیں دے دیجیے. دیکھیے قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, اس کی بہت ساری شاخیں تھیں, تو وہ بیت اللہ کی وجہ سے, کعبۃ اللہ کی وجہ سے قریش کا تمام عربوں کے اندر بڑا احترام تھا, بڑی عظمت تھی ان کی, اور بہت ساری خدمتیں قریش کے ان مختلف خاندانوں کے درمیان میں تقسیم تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خاندان جس کو بنو ہاشم کہتے ہیں, ان کے پاس ایک خدمت یہ تھی کہ وہ حج کے زمانے میں حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے, کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا تھا, بلا معاوضہ, لیکن اس خدمت کو وہ اپنی سعادت اور اپنے لیے باعث سے فخر سمجھتے تھے. تو یہ کام تو یہ خدمت ان کے پاس تھی, اور یہ بیت اللہ کے دروازہ کی چابی جو تھی گویا وہ کھلا نہیں رہتا تھا, بند رہتا تھا. ویسے پہلے اس زمانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے زمانے میں, وہ ہفتے میں دو مرتبہ کھولا جاتا تھا, جن کو اندر جانا ہوتا تھا جاتے تھے, کسی کو اس کے علاوہ اگر ضرورت ہو تو جن کے پاس یہ چابی ہوا کرتی تھی ان سے درخواست کرتے تھے وہ اگر کھول لیں ان کی مہربانی. بہرحال یہ چابی یعنی گویا بیت اللہ کے دروازے کی کلید برداری جس کو حجابہ کہتے ہیں, یہ بھی ایک خدمت تھی. اور یہ خدمت بنو شیبہ یہ خاندان قریش کا اس کی ایک شاخ ہے ان کے پاس تھی, اور انہی کے یہ فرض تھے حضرت عثمان ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر جا کر عبادت کرنا چاہتے تھے, ان سے درخواست کی عثمان ابن ابی شیبہ سے کہ آپ کعبۃ اللہ کو کھول دیجیے. انہوں نے کہا میں نہیں کھولوں گا, انکار کیا. آپ نے پھر کہا لیکن نہیں مانا. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ عثمان ایک وقت وہ آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جس کو چاہوں گا دوں گا. یہ سن کر حضرت عثمان جو ابھی تک اس وقت اسلام نہیں لائے تھے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتے تھے, وہ کہنے لگے وہ دن قریش کے لیے بڑی ذلت کا دن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, قریش کے لیے وہ بڑی عزت کا دن ہوگا. یہ واقعہ عثمان ابن ابی شیبہ کے ذہن میں تھا. مکہ فتح ہوتے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ یا مسجد حرام میں داخل ہوئے تو عثمان اس واقعے کو بھولے نہیں تھے, ان کے دل میں یہی کھٹکا تھا کہ اگر یہ چابی میں نے دے دی تو پھر دوبارہ واپس آئے گی نہیں, اندیشہ یہی تھا, اسی لیے وہ عین وقت پر چھپ گئے تھے. لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا, انہوں نے ان سے چابی چھینی, پھر تو ان کے ساتھ ساتھ وہ آئے, انہوں نے دروازہ کھولا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. تو اب جب آپ خطبہ دینے سے فارغ ہوئے نا, کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر کھڑے رہ کر آپ کے دست مبارک میں وہ چابی ہے, تو حضرت عباس نے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول یہ چابی ہمیں دے دیجیے, یعنی بنو ہاشم کو, تاکہ سقایہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کی جو سعادت ہمیں حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ حجابہ یعنی کعبۃ اللہ کی کلید برداری اس کی چابی کی خدمت بھی ہمارے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموش رہے. حضرت عباس بیٹھ گئے, تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی یہی درخواست کی کہ اللہ کے رسول یہ چابی ہمیں یعنی بنو ہاشم کو دے دیجیے. یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ اللہ تعالی تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم امانتوں کو ان امانت والوں کے حوالے کرو. تو یہ ان دونوں حضرات, حالانکہ ایک حضور کے چچا تھے دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت علی, ان کی درخواست کو قبول نہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن ابو طلحہ کو بلایا اور یہ چابی ان کے ہاتھ میں یہ کہتے ہوئے دی کہ خذھا خالدتن طالدتن لا یاخذہ منکم الا ظالم, اور یہ فرمایا کہ یہ چابی میں نہیں دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے, اللہ نے حکم دیا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ اس چابی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیجیے, تم سے کوئی اس چابی کو نہیں لے گا مگر وہی جو ظالم ہوگا, یعنی کوئی ظالم حکمران ہی تم سے اس چابی کو لے گا. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں کہ چابی ان کو لوٹائی بلکہ ایک خوشخبری بھی سنائی کہ قیامت تک یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی, گویا ان کا خاندان بھی قیامت تک باقی رہے گا. آج بھی کعبۃ اللہ کی چابی شیبی, شیبی بولتے ہیں بنو شیبہ سے تعلق, یہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ اسی خاندان کے افراد ہیں. بادشاہ ہو یا کسی کو بھی اگر کعبۃ اللہ میں جانا ہو تو وہ ان پر کہلواتے ہیں, یہ آ کے کھولیں گے, دروازہ کھولنا بند کرنا ان کے ہاتھ میں. تو بہرحال یہ خدمت گویا قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. یہ آیت جو نازل ہوئی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, تو امانت بول کر کیا مراد لیا؟ یا چابی جو تھی, چابی خود وہ کوئی بہت زیادہ قیمتی چیز نہیں تھی, لیکن یہ چابی جو ہے وہ ایک بڑی خدمت کی علامت تھی کہ جن کے پاس یہ چابی رہتی تھی گویا ان کے پاس یہ خدمت کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کی ایک بڑی بڑا احساس, بڑی عزت کی چیز تھی. گویا اس چابی کو علامت قرار دیا گیا تھا اس عہدے کی. کون سے عہدے کی؟ حجامہ والا عہدہ, قلیل برداری کا عہدہ. اسی لیے اس آیت کی اشارہ کرتے ہوئے حضرات مفسرین فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, امانت کا مطلب یہ ہے عہدے, ذمہ داریاں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں, جن کے پاس پاورس ہے, سطح ہے, اور وہ اپنی اس سطح کی وجہ سے مختلف ذمہ داریاں, مختلف عہدے لوگوں کو دے سکتے ہیں. جن کے پاس سطح ہوگی وہ صوبوں کے گورنر بھی وہی بنائیں گے اور سب کو وزیر بھی وہی بنائیں گے. بہت سارے جو بھی جس کو جو کچھ بھی اختیارات دیے جاتے ہیں انہی کی طرف سے دیے جاتے ہیں. ان سارے اختیارات کو قرآن پاک کی آیت میں تعبیر کیا گیا کیسے؟ یہیں سے امانت کا ایک مفہوم اور مطلب سمجھ میں آیا. امانت کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم اور آپ جب لفظ امانت سنتے ہیں بولتے ہیں تو مراد لیتے ہیں کہ بھئی کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس ہو اور اس کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہو تو وہ کسی نیک صالح آدمی کو اس کی حفاظت سونپتا ہے کہ بھئی میں سفر میں جا رہا ہوں, آپ میں سے کوئی آدمی برا کٹمب قبیلے کے ساتھ عمرے میں حج میں جا رہا ہے, گھر کو تالا مار کے, اب گھر میں زیورات بھی ہیں, اب وہ سفر میں ساتھ میں زیورات تو لے جانے سے رہا, اور گھر میں اگر وہ زیورات کی پیٹی رکھ کر کے جائے گا تو اس کو اندیشہ ہے کہ کہیں چور آ کر کے چوری نہ کر جائیں. تو وہ ایسے موقع پر آدمی جو ہے نا ایسی قیمتی چیزوں کو بھرے گھر کو تالا لگا کے جا رہا ہے, لیکن چور لوگ بھی تو ہوشیار ہوتے ہیں, وہ معلوم کرتے ہیں کون ہے کون نہیں ہے اور ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تب سمجھدار لوگ جو ہیں نا ایسی قیمتی چیزیں گھر میں اس طرح رکھ کر کے جاتے نہیں ہے. اچھے امانت دار لوگوں کے حوالے کرتے ہیں, بھائی میں عمرے میں جا رہا ہوں, حج میں جا رہا ہوں, دو مہینے کے بعد واپس آؤں گا, اب یہ آپ سے لے لوں گا, وہاں تک تمہارے پاس آؤں گا. یہ قیمتی چیز کسی کے حوالے کی جائے تاکہ وہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے اور مالک پھر ایک مدت کے بعد اس سے وہ واپس لے لے, اس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ امانت. قرآن اور حدیث میں امانت کا لفظ جو استعمال کیا گیا تو ویسے تو عربی زبان میں امانت اس کو بھی کہتے ہیں جس کو ہم امانت کہتے ہیں, لیکن خالی امانت کا لفظ اسی کے لیے نہیں ہے, بلکہ قرآن اور حدیث کی زبان میں امانت کا مفہوم ذرا وسیع ہے. مطلب ایسا لیا گیا جس میں یہ بھی آ جاتی ہے اور ساری ذمہ داریاں عہدے, کسی کو کوئی کام سونپا جائے, بھائی آپ نے آپ کے اس مدرسے کا اہتمام قاری صاحب کے حوالے کیا, تو یہ جو ذمہ داری قاری صاحب کے حوالے کی گئی تو یہ کیا ہے؟ ایک امانت ہے کہ بھائی اس اہتمام کے جو ان کے پاس یہ منصب آیا, اس منصب کی بنیاد پر ان کے پاس بہت سارے اختیارات آتے ہیں کہ بھائی وہ جس کو چاہے مدرس بنائیں, جس کو چاہے ملازم بنائیں, لیکن بھائی اس میں یہ ہے کہ جس میں جو جس کو جو کام سونپا جا رہا ہے, ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے, اس کی امانت کا تقاضا ہے کہ بھائی جس کو آپ کام حوالے کر رہے ہیں اس کام کو انجام دینے کے لیے جس قسم کی صلاحیتیں درکار ہیں وہ اس کے اندر ہو اس کو آپ کام حوالے کریں. کسی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو جس کو چاہے وہ دوسرا جو ہے وزیر داخلہ بنا دے, وزیر خزانہ بنا دے, ایسا نہیں. بلکہ وزیر خزانہ بننے کے لیے جس نوع کی صلاحیتیں درکار ہیں جس میں ہوں اسی کو وہ وزیر بنائے گا. اسی طرح کسی جگہ کا گورنر, کسی ضلعے کا کلیکٹر, کسی تعلقے کا معاملہ دار, یہ جو بھی عہدے اور اسی طرح چھوٹے بڑے جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں جس کو بھی بنایا جا رہا ہے, ہر کام کو انجام دینے کے لیے ایک صلاحیت مطلوب ہوا کرتا ہے, استعداد. تو اس صلاحیت وہ کچھ خوبیاں ایسی, کچھ کمالات, اس میں صفات ایسے ہونے چاہیے کہ ان صفات کی بنیاد پر وہ اس ذمہ داری کو اچھی طرح انجام. جیسے کسی کو آپ امام بناویں مسجد کا, کون امام بنے گا؟ کسی راستہ چلنے کو اٹھا کر کے امام بنا دیں گے؟ نہیں. امامت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جو خوبیاں ہونی چاہیے, مسائل سے واقف ہو, قرآن اچھی طرح پڑھتا ہو, اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ضروری قرار دی گئی ہیں, ایسے آدمی کو گویا اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے, ادا کرنے کے لیے جو اوصاف, جو خوبیاں ہونی چاہیے, جس میں زیادہ سے زیادہ یہ خوبیاں ہوں, ان کو اگر امام بنایا جائے گا تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ امانت کا تقاضا کیا ہوا, پورا ہوا. یہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, یہ سارے عہدے جو ہیں, ذمہ داریاں, یہ سب امانت ہیں. آج کیا ہے, آج سب ملک میں افراتفری مچی ہوئی ہے, دینی ادارے ہوں, دنیاوی جو ہیں ادارے ہیں, دنیاوی ممالک کے نظم و انتظام ہیں, وہاں کیا ہونے لگا کہ جب یہ عہدے دینے کا وقت آتا ہے تو ان عہدوں کو دینے کے لیے, اس ان عہدوں کو انجام دینے کے لیے, اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو اوصاف, جو کمالات, جو خوبیاں, ان کو دیکھے کے بغیر سفارش کی بنیاد پر یا قرابت داری کی بنیاد پر جب لوگوں کو لایا جائے گا تو پھر یہ ملک کا انتظام بھی برابر رہے گا. یہ دنیا کے اندر جو کچھ افراتفری پھیلی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے. بخاری شریف میں روایت ہے, ایک مرتبہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے, اور آتے ہی اس نے, آپ تو ابھی بات چیت کر رہے ہیں, آپ کے خاموش ہونے کا انتظار نہیں کیا, آپ کے گفتگو کے دوران ہی آ کے اس نے سوال جڑ دیا, متى الساعة, قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے بجائے اپنی بات چیت جاری رکھی, چالو رکھی. اب صحابہ جو تھے ان کے درمیان آپس میں یہ خیال, یہ جو ہے بحث ہوئی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا. تو بعض تو کہنے لگے کہ اس نے جو سوال کیا ہے وہ حضور کو پسند نہیں آیا, اس نے آپ نے جواب نہیں دیا. بعض کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اور اس کا سوال سنا ہی نہیں, اس لیے جواب نہیں دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنا تھا, آپ اپنی بات چیت کر رہے تھے, آپ نے مناسب سمجھا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کو پورا کر لوں, اس کے بعد اس کے سوال کا جواب دوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اس بات سے جب فارغ ہوئے, یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس حدیث کو پیش کر کے یہ بات ثابت کی ہے کتاب العلم کے اندر کہ بھائی استاد یا عالم کوئی بات چیت کر رہا ہے, کوئی تقریر کر رہا ہے, کوئی مسئلے مسائل بتلا رہا ہے, اور اس درمیان میں کوئی سوال کر دے تو فوری جواب دینا ضروری نہیں ہے, اپنی بات مکمل کر لے, اس کے بعد سوال کرنے والے کے سوال کا جواب دے گا. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو پوچھا, اے پھر وہ سوال کرنے والا کہاں؟ تو اس نے کہا, اے اللہ کے رسول, میں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے سوال کیا تھا, متى الساعة, قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا زیت الامانت فانتظر الساعة, کہ جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. اب وہ آدمی سمجھتا نہیں تھا حضور کے جواب کا کیا مطلب. چنانچہ اس نے پھر سوال کیا کیف اذا تحا یا رسول اللہ, یہ امانت کے ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر ساعۃ, جب کوئی عہدہ جب کوئی منصب نااہل کو دیا جائے, یعنی جس کو وہ منصب دیا گیا ہے وہ اس منصب کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا نہیں ہے, اس کو اگر وہ منصب دیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے, یہ قیامت کا انتظار کرو. تو گویا شریعت مطہرہ نے, قرآن نے, حدیث نے یہ جو عہدے ہیں, چاہے وہ دنیاوی عہدے ہوں یا دینی عہدے ہوں, ہر ایک کو تعبیر کیا کائی سے امانت. گویا ان عہدوں کے نتیجے میں تو ذمہ داری اس کی, ایک کسی کو آپ مدرس بناویں یا کسی مدر کسی عالم کو کوئی کتاب پڑھنے کے لیے یہاں سونپی جائے تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ جو کتاب اس کو پڑھانے کے لیے دی جا رہی ہے اس کتاب کو پڑھانے کے لیے جیسی قابلیت ہونی چاہیے, جیسی صلاحیت اور استعداد ہونی چاہیے اس میں ہے یا نہیں. اگر ہے تب تو اس کو یہ کام سونپا جا رہا ہے برابر ہے, اور خدا نہ خواستہ اس کے اندر وہ صلاحیت وہ استعداد وہ قابلیت نہیں ہے تو گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ نااہل کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نااہلوں کو ذمہ داری دی جائے تو یوں سمجھو کب قیامت آنے والی ہے. تو بہرحال یہ امانت کا کیا مطلب, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امانت کا مطلب یہ ہے کسی بھی کام کو انجام دینے کے سلسلے میں جو ہے کسی پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے. آپ مثلاً آپ کی کوئی کمپنی ہے, آپ اپنی اس کمپنی کے مینیجر کے لیے جو ہے آپ نے اخبار میں اشتہار دیا کہ جو آدمی اس طرح پڑھا لکھا ہو اس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہو اس کو ہم اپنی کمپنی کا مینیجر بنانا چاہتے ہیں. لوگوں نے درخواستیں دی, آئے آپ کی مقررہ تاریخ پر آپ نے انٹرویو لیا, اب چنانچہ پوچھ تاچھ کر کے ان آنے والوں میں جو آدمی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس کے پاس اتنی پڑھائی تھی اس نے اتنا علم حاصل کیا تھا کہ اس علم کی بنیاد پر اس ذمہ داری کو اچھی طرح وہ ادا کر سکتا ہے تو آپ نے اس کو سب آنے والوں میں اس کو سب سے بہتر سمجھ کر اس کو اپنی کمپنی کا مینیجر آپ نے مقرر کر دیا, اور مینیجر مقرر کرنے حساب مینیجر مقرر کریں گے تنخواہ کیا دو گے, وہ پوچھے آپ کیا لو گے, وہ کہا میں تو مہینے کے 5 لاکھ, چلو 5 لاکھ ٹھیک ہے منظور کر لیا مہینے کے 5 لاکھ. اتنا ہی نہیں خالی 5 لاکھ تنخواہ, بلکہ ایک شاندار آفس اے سی ایئر کنڈیشن والی, اس کے اندر آفس کا جتنا بھی جو ہے فرنیچر ہو سکتا ہے اس میں جو ہے ہر طرح کی مشینیں ہیں, فون ہے, سب کچھ ہے, کار اور گاڑی بھی دے دی, رہائش کے لیے بنگلہ بھی دے دیا, سب کچھ دے دیا, اور کہا کہ اب یہ ہماری کمپنی اس کا انتظام کرنا تمہارے حوالے, اب یہ کام اس کو سونپو. کام سونپ کر کے اس پر بھروسہ کر لیا, اس کی کوئی نگرانی نہیں کرتا کہ بھائی وہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں, بلکہ اس پر بھروسہ وشواس کر کے اس کو یہ کام سونپا گیا. اب وہ اسی اعتماد کی بنیاد پر اس کام کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق اچھی طریقے سے انجام دیتا رہے, اسی کا نام کیا ہے, خدا نخواستہ اگر اس نے وہ کام جو اس کے حوالے کیا گیا ہے مینیجری کا مینجمنٹ کا وہ اچھی طرح انجام نہیں دیا بلکہ تنخواہیں لیتا رہا, گاڑی جو تھی دی گئی تھی اس میں گھومتا پھرتا رہا, فون دیا گیا تھا اپنے دوستوں کو فون کرتا رہا, اور وہ اپنے ذاتی استعمال میں یہ سب کچھ کرتا رہا, اور کمپنی کے لیے جس طرح اس کو بھلائی چاہنی چاہیے, اس کو ترقی دینے کے لیے جس نو کا مینجمنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں کیا, یوں کہا جائے گا کہ اس نے کیا کی. اب یہ جو مالکان ہیں نا کمپنی کے, وہ اس کو سوہنے پر باقی نہیں رکھیں گے, اپنے ہاتھ سے ہٹا دیں گے. کچھ مدت تک تو دیکھیں گے کہ بھائی وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کرتا ہے یا نہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے, کسی بھی کام کو انجام دینے کے سلسلے میں کسی پر بھروسہ کیا جائے, اعتماد کیا جائے, اس کی ان صلاحیتوں کی بنیاد پر اور وہ کام اس کے حوالے کیا جائے, کسی کا نام کیا ہے امانت. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جتنی بھی چیزیں دی ہیں, یہ جسم دیا, آنکھیں دی, کان دیے, زبان دی, ہاتھ دیے, پاؤں دیے, دل و دماغ عطا فرمایا, یہ سارے اعضاء, یہ پورا جسم, یہ زندگی, یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے امانت. ہمیں اپنے ان اعضاء کو وہیں استعمال کرنا ہے جہاں استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت یا حکم دیا. آنکھیں, ان آنکھوں سے انہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جس کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی, جس کا حکم دیا. ایک آدمی جو ہے اپنی ان آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے, حدیث میں آتا ہے شوہر گھر میں آیا, اس نے نظر محبت سے اپنی بیوی کو دیکھا اور بیوی نے نظر محبت سے شوہر کو دیکھا, اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دونوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ یہ کام کیا آنکھ سے جو جس کی اللہ نے اجازت بلکہ حکم دی, اس لیے کہ بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا اللہ کا حکم ہے. ایک جو ہے مطیع اور فرما بردار بیٹا ہے, وہ شفقت اور مہربانی کی نظر سے جو ہے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے, یہ بہت اونچا کام ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بڑا اجر ملے گا. حدیث میں آتا ہے ما من ولد بار ينظر الى ابيه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة, کہ وہ بیٹا جو ماں باپ کا فرما بردار ہے, وہ محبت کی نگاہ سے, شفقت کی نگاہ سے اگر اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اس کی ہر نگاہ پر اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک ہر نگاہ پر. صحابہ نے یہ سنا تو تعجب سے پوچھ رہے ہیں, یا رسول اللہ ولو فی یوم مئات مرات, کہ اللہ کے رسول ایسا فرما بردار بیٹا دن میں ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو جو ہے یہ مہربانی کی نظر سے دیکھے گا تو ہر نظر پر اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے. گویا 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 مرتبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب, اللہ کی شان, جی ہاں اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے, اللہ کی ذات تو بڑی پاکیزہ ہے, اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. وہ ہر نظر پر ایک حج کیا 10 حج مبرور کا بھی ثواب دے گا تو وہاں کون سی کمی آنے والی. یہ تو انسان دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کم ہو جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کو جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہاں استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے, اور خدا نخواستہ جہاں استعمال کرنے سے منع فرمایا اگر وہ چیز دیکھے ہوگے. حدیث میں آتا ہے من نظر الى محاسن امرات یلقى العنق فی عینیہ یوم القیامہ, کوئی آدمی کسی عورت کے حسن اور جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, اجنبی عورت کے حسن اور جمال کو, قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا, کیونکہ ایک ایسا کام کیا جس کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. گویا یہ سارے اعضاء آنکھوں سے وہی دیکھنا ہے جس کی اللہ نے اجازت یا حکم دیا, جس سے منع کیا اس کو نہیں دیکھنا ہے, زبان سے وہی بولنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا, جس سے منع فرمایا زبان سے اس کو بولنا نہیں ہے, اسی طرح کانوں سے انہی چیزوں کو سننا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا یا جس کی اجازت دی, جس سے منع فرمایا وہ کانوں سے نہیں سننا. غیبت کوئی سنے گا تو اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں. تو بہرحال یہ ہمارا پورا جسم, یہ ہمارے اعضاء, یہ امانت ہے. یہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا, یہ مال بھی کیا ہے؟ امانت ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ نے سنی ہوگی فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے ذکر کی ہے, مشکات کی روایت ہے, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یصلا خمس ان عمره فیما افنا وان شبابه فیما املا وان ماله من اين اکتسبه وفیما انفقه وماذا عمل فیما علم. کہ قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا. زندگی کے متعلق سوال ہوگا, یہ زندگی کہاں آپ نے گنوائی, اور اس زندگی میں بھی جوانی وان شبابی ہی فیما ملا, جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ اس جوانی کو آپ نے کہاں استعمال کیا, کہاں پرانا کیا, کہاں لگایا, اور مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. ارے بھائی آپ کماویں, بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, کماتے ہیں اور پھر بے دریغ خرچ کرتے ہیں. ان کو کہا بھی جاتا ہے بھائی یہ فضول خرچی, بھائی صاحب میں نے اپنے گاڑی گاڑے پسینے کی کمائی سے اس کو حاصل کیا. ارے بھائی حلال طریقے سے حاصل کیا, لیکن خرچہ کرنے کے معاملے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں, بلکہ جہاں اللہ نے خرچہ کرنے کا حکم دیا ہوا اپنی ضرورتوں میں بھی ہم اتنا ہی خرچہ کر سکتے ہیں جتنی اللہ کی طرف سے اجازت ہے. آپ اندازہ لگائیے, ایک آدمی وضو کر رہا ہے, وضو میں جتنا پانی استعمال کر کے وضو کیا جا سکتا ہے, اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ پانی استعمال کرے گا تو یہ کیا ہے, فضول خرچی ہے, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے, اور وہ وضو میں جیسا پانی استعمال کرنا چاہیے کچھ زیادہ ہی استعمال کرتے تھے کر رہے تھے. یہ منظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما هذا الصرف يا سعد, اے سعد یہ فضول خرچی کیسی, یہ زائد پانی استعمال کیسے کر رہے ہو. تو حضرت سعد جواب سوال حضور کے اس ارشاد پر کیا پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ افی الوضوء صرف, وضو میں بھی فضول خرچی, وضو تو عبادت ہے, عبادت کے اندر اگر پانی کچھ زیادہ خرچہ ہو گیا تو مزید ثواب ملنا چاہیے. آپ تو کہتے ہیں فضول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وضو میں بھی کیا ہے فضول خرچی ہے, ولو كنت على نهر جاری, بہنے والی نہر پر بیٹھ کر وضو کرو تو بھی جتنا پانی استعمال کرنا چاہیے اس سے زیادہ اگر استعمال کرو گے تو کیا ہوگی, فضول خرچی ہوگی, یہ نہ چاہیے. وضو جیسی عبادت میں بھی جب ہمیں ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو دوسرے کاموں میں, شادیوں میں لوگ جو ہے بے دریغ پیسہ خرچہ کرتے ہیں اپنے رسم و رواج کے لیے, لوگوں کو دکھلانے کے لیے, اپنی بڑائی کا اپنی ایمانداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے, یہ سب جو ہے اللہ کی ناراضگی کی باتیں ہیں, یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو کیوں, اس لیے کہ یہ امانت ہے, امانت کو ویسا ہی استعمال کرنا ہے جیسا کیا ہے, جتنا جیسا اللہ نے حکم دیا. ہر چیز امانت ہے, کہ ہماری زندگی کے اوقات جو ہیں وہ بھی کیا ہیں, امانت ہے. ہر ہم جہاں کام کرتے ہیں وہ چیزیں بھی کیا ہیں, امانت ہے. اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے تو کل کو اللہ تعالیٰ کے اس کا سوال ہوگا. جو لوگ سرکاری یہاں سرکاری شعبوں میں سروس کرتے ہیں, ان کو حکومت کی طرف سے اس عہدے کی وجہ سے بہت کچھ فیسیلٹی ملی ہوئی ہوتی ہے, وہ گاڑی استعمال کر سکتے ہیں, سفر میں جو ہے ان کو کرایہ دیا جاتا ہے, ٹکٹ ملتا ہے, بیمار ہو تو دوائی کا ان کو اس کی طرف سے حکومت کی طرف, لیکن دوائی کس کی, اپنی. بعض وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر کے بعد مخصوص افراد کے علاج کا پیسہ دیا جاتا ہے, اب لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا, بیمار نہیں ہوئے تو بھی ڈاکٹر کے پاس سے جھوٹا بل بنوا کر اندر وہ اپنے اس میں داخل کر کے اتنی رقم وصول کرتے ہیں, یہ کیا ہو گئی خیال. اگر واقعتاً بیمار ہوئے تھے تب تو ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ سب امانت ہے, امانت کا دائرہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. کوئی آدمی کوئی راز کی بات آپ سے کہے تو وہ بھی امانت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. کوئی آدمی آپ سے کوئی بات کہہ کر ترا دونوں طرف ادھر منہ پھیر کر دیکھتا ہے, گویا وہ اس بات کو کا یقین حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی دوسرا سن تو نہیں رہا, تو اس نے زبان سے آپ کو نہیں کہا کہ مولانا صاحب یہ راز کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن اس کا انداز, اس کا دونوں طرف یوں گھوم پھر کر کے دیکھنا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ گویا یہ بات جو کہنا جا رہا ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی دوسرے کو یہ بات پہنچے. تو اب آپ کو وہ بول, اس نے یوں کہا نہ بھی ہو تو بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بات آپ دوسروں تک پہنچا سکیں, کسی دوسرے کو کہیں. لوگ ذرا سی کسی کے ساتھ ایسی راز کی باتیں ہوتی ہیں, ہاں دوستی جہاں ختم ہوئی, کسی بات پر دشمنی ہو گئی, وہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں, یہ سب خیانت ہے. شریعت اس کی اجازت, دوستی دشمنی اپنی جگہ پر, لیکن اس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس کی راز کی باتوں کو لوگوں کے سامنے کھولیں. یہ کوئی آدمی کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے المستشار معتمر, جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی کیا ہے, امانت دار. کوئی آدمی آپ کے پاس آیا کسی خاص معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے, گویا وہ آپ پر اعتماد کر رہا ہے کہ میرے اس معاملے میں آپ جو رائے دیں گے میں اس رائے کے مطابق کیا کروں گا, عمل کروں گا. تو اب آپ کی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حق میں آپ جو بہتر سمجھتے ہوں وہی اس کو بتائیں. اگر آپ اس کے حق میں جو بہتر سمجھتے ہیں وہ نہیں بتائیں, دوسری کوئی چیز بتائیں گے تو یہ کیا کہلائے گا, خیانت کہلائے گا. دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ امانت کا دائرہ یہ زندگی کے تمام شعبوں میں پھیلا ہوا ہے. اس لیے گویا یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ و امانت, امانت کی پاسداری, جس آدمی کے اندر یہ خوبی آ جائے, یہ کہ وہ امانت کا لحاظ کرنے والا ہو, یوں سمجھو کہ وہ دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے کیا ہے, کامیاب ہے. تو گویا یہ معمولی خوبی اور معمولی وصف نہیں ہے, اسی لیے اس کو ایمان کا, گویا ایمان کے ساتھ جوڑا گیا, اور حضور فرماتے ہیں جس میں امانت نہ ہو اس میں ایمان نہیں ہے. بہرحال ایک بات تو یہ فرمائی, دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وصدق و حدیثی, بات کی سچائی, یعنی جب آپ بات کریں بولیں تو سچی بات بولنی چاہیے. سچائی کی بھی بڑی تاکید ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن اوصاف کی اور جن اچھے اخلاق کی انسانیت کو تعلیم دی ان میں ایک اہم کیا ہے, سچائی بھی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم جو ہے شروع سے, جو آپ کے دشمن تھے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ بھی آپ کی تعلیم میں اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بادشاہ روم کے نام دعوت اسلام کا خط بھیجا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق تحقیق کی اور اس تحقیق کے لیے اس مکہ مکرمہ سے مشرکین کا جو قافلہ آیا تھا تجارت کے لیے اس کو بلایا, ابو سفیان اس کے سردار تھے, ان سے پوچھا, اس میں ایک سوال اخیر میں یہ تھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں, کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں. تو ابو سفیان نے جو خوبیاں بتلائی, جو اوصاف بتلائے آپ کی تعلیم میں, ان نے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ سچائی کی تعلیم دیتے ہیں. تو گویا سچائی جو ہے, بات کی سچائی, وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة, کہ تم سچائی کو لازم پکڑو, اس لیے کہ سچائی آدمی کو نیکی کے راستے پر لے جاتا ہے اور نیکی والا راستہ جنت تک پہنچاتا ہے. گویا یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے, نیک بننا چاہتا ہے, تو اس کا بڑا آسان نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ سچ بولنا شروع کر دے تو وہ نیکی والا راستہ اس کے لیے خود بخود آسان ہو جائے. چنانچہ حدیث میں واقعات ہیں اس سے اس کی تائید ہوتی ہے. بہرحال کے بات کی سچائی یہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے, اور اچھے اخلاق اس کی خوبی سے تو کون انکار کر سکتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ لقمے کی پاکیزگی یعنی حلال کمائی, اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. جو آدمی حلال روزی کھاتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ اس کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. آئندہ کسی مجلس میں موقع ملا تو اس پر انشاءاللہ عرض کروں گا. بہرحال یہ چار اوصاف وہ ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تمہارے اندر یہ ہیں تو کوئی دنیا کی کوئی اور چیز تمہیں نہ ملی ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اوصاف کو حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کرنا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا, بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رضائب سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, اور تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستندگر نبینا نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اللہ تو ہماری اولادوں اور تمام طلبہ کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت ممنون اولاد کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہ مبارک دن جو چل رہے ہیں ان کو پورے طور پر وصول کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ آنے والے ایام الضحیہ کو امن و امان کے ساتھ بلا کسی ناخوشگوار واقعے کے عافیت کے ساتھ پار فرما. اللہ قربانی کا واجب ہر ایک کو بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کرنے کا یہ توفیق عطا فرما. اللہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود اے اللہ تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی معروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی معروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.